السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا چلی آئی اور باقی مسلح عز و جل کے لیے لاکھ و زیادہ جس نے ہمارے آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اور ذات مبارکہ متحرہ پر جن کا نام نامی اس نگرانی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادر اسلام، نوجوان دوست اور بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام ساتھیوں، آج بتاریخ 20 جمادی الاولی 1424 ہجری مطابق 20 جولائی سن 2003 عیسوی کے اس پروگرام میں جو ہمارا چوتھا سالانہ دورہ علمی کا یہ اجلاس عام ہے، جس موضوع پر آپ ہمارے سے میں پوچھائی کرنا چاہ رہا ہوں اور جس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے سیرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آپ کو جتنا کہیں اور سنیں اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کے ساتھ ہمارا حشر قیامت کے دن فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، یقیناً ہدایت اللہ عز و جل ہی کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آدمی اپنے قرآن میں جو بات بیان فرمائی وہ 100% درست ہے، صحیح ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تم جس کو چاہو ہدایت دینا تم نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. اللہ چاہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. رب الجلال کی طاقت اور قدرت فرماتے ہیں کہ اللہ تو ہی مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تخت دار پہ کھڑا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ کو چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جو ہے گدادر کو شہنشاہ اور شہنشاہ کو گدادر بنا دیتا ہے. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. وہ پاک پروردگار ہی کی ذات ہے کہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے اور جس کو چاہے ذلت عطا فرمائے. دوستوں اور بھائیوں، اسی اللہ عز و جل کی قدرت اور اللہ عز و جل کی قوت اور اللہ عز و جل کی عظمت کی عظیم شاہکار کے تعلق سے آج کا یہ واقعہ جو ہم اور آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اسی عظیم شاہکار اور عظیم اللہ عز و جل کی قدرت کی دلیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان کی شاہد اور دلیل یہ قصہ اور یہ واقعہ ہے، جس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دینا وہ ہدایت پا سکتا ہے، دنیا جس کو چاہے ہدایت دینا اسے ہدایت نہیں مل سکتی. اور اللہ دینے پہ آئے تو بغل میں ایک دیوار کے فاصلے پر بنے ہوئے مکانات، ایک دیوار کا فاصلہ ابو جہل جہنم میں جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے پہ آئے تو فارس کا نوجوان اور روم کا نوجوان آئے اور اللہ اسے ہدایت دے دے. یہ اللہ عز و جل کی دین. اللہ عز و جل چاہے تو وہ دور دور سے دور دور کے کافروں کے دلوں میں اللہ ہدایت ڈال دے، اور دور دور کے لوگوں کو جن کا آپ سے کوئی رشتہ اور تعلق ہی نہیں اللہ انہیں جنت میں گرے دے، اور اللہ انہیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اور نہ چاہے تو خاندان کے لوگ، گھر کے لوگ، آپ کے پا آس پڑوس کے لوگ اللہ ہدایت نہ دینا چاہے تو انہیں ہدایت نہیں مل سکتی. میرے عزیزوں, آج کا واقعہ کچھ اسی قسم کے معاملات سے متعلق ہے. آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ حقیقتیں اور ان کا ایک بڑا ہی مشہور قصہ جو کتب صحاح کے اندر, سنی کتابوں کے اندر, احادیث کے اندر موجود ہیں, آج میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے اسلام لانے کا قصہ خود ان کی زبانی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ سنیں. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ ایک ایسے عظیم شخص کی داستان ہے جس جو حقیقی منزل اور حقیقی دین اور حقیقی مذہب کی جستجو اور تلاش اور اس حقیقی دین کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشا اور ہمیشہ عظیمت کا پہاڑ بنا ہوا اور ہمیشہ تلاش و جستجو کی راہوں میں بابا پیمائی کرتا ہوا رہا, جس نے زندگی کا ایک عظیم حصہ حق کی جستجو اور حق کی تلاش کے اندر صرف کیا. اور اللہ عز و جل کی تلاش میں وہ مسلسل سرگردان تھا, تبھی اس نے اپنی ہمت اور اپنی طاقت کے جوئے زمین پہ نہ رکھے, بلکہ وہ اللہ عز و جل کی جستجو کی تلاش اور اللہ عز و جل کی معرفت کے لیے وہ اپنی زندگی کا ایک عظیم سرمایہ, نوکری, غلامی, لوگوں کی خدمات, نہ جانے کون کون سے پیشے اس نے اختیار کیے اور اس طرح سے وہ اللہ عز و جل کا محبوب بندہ بنا. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ہے. اور میرے بھائیو, ہم آپ کو انہیں کی زبانی ان کی کہانی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً جس طرح وہ آپ اپنی آپ بیتی عمدہ انداز سے, عمدہ طریقے سے بیان کر سکتے ہیں, کوئی دوسرا تو یہ انداز نہیں اختیار کر سکتا, نہ بنا سکتا ہے. دوسرا اس سلسلے میں جس طرح ان کے اپنے احساسات اور ان کے اپنے انداز بیان اور ان کی اپنی باتوں کی صداقت اور حقیقت ہوگی, کسی دوسرے کو واقعی اس حق کو نہیں ادا کر سکتا جتنا صاحب معاملہ خود اپنے معاملے کو بیان کر سکتا. حضرت سلمان فارسی اپنے ایمان لانے کا قصہ بیان کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانیں ان کے اسلام لانے کا واقعہ اور قصہ سنیں, آئیے ہم یہ پتہ لگائیں کہ حضرت سلمان فارسی کہاں کے تھے, حضرت سلمان فارسی کا نام کیا تھا, وہ کس دین اور کس مذہب سے ان کا تعلق تھا اور وہ کس طرح سے مسلمان ہوئے. حضرت سلمان فارسی اصفہان کے علاقے کے تھے. اصفہان ایک علاقہ, وہاں کی ایک بستی جس کا نام جی, اس بستی کا نام جی تھا, اس بستی کا نام جی تھا, وہاں کے حضرت سلمان فارسی تھے. ان کا پرانا نام, مختلف نام ان کا آتا ہے, پرانا نام ان کا ہارا ہوئے, اور یہ مجوسی خاندان جو تھے اور آگ کی پرستش اور پوجا ان کے خاندان میں ہوتی تھی. ان کا باپ آگ کا, اپنے علاقے کا بہت بڑا زمیندار. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوئی, اور پورا نام ان کا ابو عبداللہ سلمان الفارسی الخیر کے نام سے یہ معروف ہوئے. اور بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی پوچھتا, یا اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ جب بھی ان سے کوئی پوچھتا کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے, تو کہتے اسلام میں تو ہمارا کوئی باپ نہیں ہے, تب رہا سلمان ابن الاسلام کہہ دیا گیا. سلمان ابن الاسلام, جیسے عبداللہ, جیسے سلمان ابن الاسلام. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اسی بات کو بیان فرمایا, سلمان ابن الاسلام بھی ان کو کہا جاتا تھا. اور ان کی کئی روایات, کئی احادیث مروی ہیں. مسند کے اندر ان کی تقریباً 7 حدیثیں ہیں. امام بخاری نے حضرت سلمان فارسی کی تقریباً 4 حدیثیں اپنی صحیح میں نقل فرمائی ہیں, اور حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر 3 حدیثیں حضرت سلمان فارسی کی ذکر فرمائی ہیں, اور باقی دوسرے سنن کے اندر ان کی بہت ساری روایات موجود ہیں, اور مسند کے اندر ان کی تقریباً 7 روایتیں موجود ہیں. خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑے عقل مند اور بڑے ہی طاقتور اور بڑے ہی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوہ بدر اور غزوہ احد کے علاوہ تمام مشاہد کے اندر, غزوات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہیں. غزوہ خندق ان کا پہلا موقع تھا جس کے اندر یہ شریک ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹل پوری عمر 350 برس کی, उम्र कितने कितनी उम्र आई थी मैंने 350 की उम्र आई थी, बाद रवायतों में 250 अलमोहिम मुकम्मल तौर पर इस तरह से इनकी उम्र जो है टोटल तकरीबन 350 या 300 या 250 अलमोहिम पता यह चलता है कि ये पूरी उम्र हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पाई और इनके वाकये से खुद आपको अंदाजा लगेगा कि ये इस कदर हादसे इस मर्द मुजाहिद की जिंदगी में इस कदर हादसे और इस कदर कदम कदम के इसके साथ मसाइब और परेशानियां, जबकि एक नाजो नाम में पले हुए शहजादे की तरह ये जिंदगी गुजारते थे और इनके बाद अपने इलाके के बहुत बड़े जमींदार और बहुत बड़े यूं समझे जिम्मेदार आदमी थे। चुनांचे हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फारस के अस्फहान के रहने वाले, कहा के फारस यानी ईरान में एक जगह है अस्फहान, वहां के रहने वाले हज़रत सलमान फारसी थे। फारसी नस्ल के नौजवान थे और ये खुद अपना वाकया बयान करते हैं कि मेरा बाप इस बस्ती का सरदार था, जई इस बस्ती का नाम था, इस बस्ती का सरदार था और वो तमाम बस्ती वालों में मेरा बाप सबसे ज्यादा मालदार और सबसे ज्यादा रोग और दबदबे का मालिक था, उसकी चलती थी वो इलाके के मालिक थी। जैसे सलमान फारसी कहते हैं कि पैदाइश के दिन से लेकर के जवान होने तक मेरे साथ मेरे बाप को दुनिया की हर चीज से ज्यादा जो चीज अजीज थी वो मैं अपने बाप का आंखों का चारा था, लाडला था और जो जो मेरी उम्र बढ़ती गई मेरे बाप के मेहर मोहब्बत में और उसकी शफकतों में इजाफा ही होता गया और फिर जिस तरह और फिर मुझे घर की चार दीवारों में इस तरह से पाबंद कर दिया गया और मेरे लिए नौकर और खुदाम रख दिए गए, जिस तरह से कि दो शीजाएं लड़कियां जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं तो उनके साथ वो मामला होता है कि घर के अंदर उनको बंद कर दिया जाता है, ऐसे ही मेरे लिए महल में चारों तरफ से दरवाजे बंद करके घड़ी के अंदर मेरी परवरिश शुरू हुई और तो श्रीराम जी तरह मुझे भी घर के अंदर पाबंद कर दिया गया। कहते हैं कि मैंने मोहब्बत के इस कारखाने में, मोहब्बत के जेल में, मोहब्बत से ताकि बाप की नजरों के सामने हमेशा रहे, कहीं बाहर न जाए, बाहर जाए कोई अजियत पहुंचाए, कोई तकलीफ हो जाए। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं कि मोहब्बत के इस कारखाने में मैंने मजूसियत की तालीम हासिल करना शुरू की। मजूसियत यानी आग के जो पुजारी होते हैं उन्हें मजूसी कहा जाता है। मेरे वालिद चूंकि मजूसी थे, मजूसियत की तालीम हासिल करना मैंने शुरू की और मैंने इस तालीम में बहुत ज्यादा मेहनत की और इस मैदान में एक खास मकाम हासिल किया मैंने और इतना बड़ा मकाम हासिल किया कि मैं इनका बहुत बड़ा पुरोहित हो गया। पुरोहित यानी बहुत बड़ा इनका साधु बन गया, पुरोहित हो गया, यहां तक कि मुझे आग का निगरान बना दिया गया और आग का निगरान बना दिया गया जिसकी हम पूजा किया करते थे और उसे लगातार आग को जिंदा रखने की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाली गई। मैं उसे दिन रात एक लम्हे के लिए भी बुझने नहीं देता था और उस आग को मुसलसल जलाए रखता था। फरमाता है कि मेरे वाले बड़ा जागीरदार था, सालाना बाजूर मुख्तार में गल्ले भरने आते थे और रोजाना उस जागीर की देखभाल के लिए मेरा बाप खुद जाया करता था और मेरे माँ बाप का मामूल था कि वो हमेशा खेत की देखभाल के लिए जाया करते थे। एक दिन अचानक अजीब गरीब मामला हुआ कि वो किसी जरूरी काम में मजबूर हो गए और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि बेटा आज मैं खेतों की निगरानी के लिए नहीं जा सकता, इसलिए मेरी जगह आप खुद खेतों की निगरानी के लिए जाएं और खेत की रखवाली करें। चुनाव जब मैं घर से अपने जागीर को देखने के लिए निकला, निगरानी करने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में मैंने एक जगह से मेरा गुजर हुआ जो ईसाइयों का गिरजाघर था, ईसाइयों का, क्रिश्चियनों का उनका अपना इबादत खाना था। जब मैं वहां से गुजरा जिसमें ईसाई क्रिश्चियन जो है वो पूजा पाठ कर रहे थे, मुझे जब मैंने उनको गौर से देखा तो मुझे उनकी तर्ज इबादत, इबादत का जो उनका तरीका था मुझे बहुत अच्छा लगा। कहता है कि मुझे उन दिनों ईसाइयत या दीगर दीन के मुताबिक दूसरे मदारक के मुताबिक कुछ इल्म नहीं था क्योंकि मैं मजूसी था और मुझे घर के अंदर उसी की तालीम दी गई थी, इसलिए मैं उसी दीन को सबसे अच्छा और सबसे बेहतर समझता था। दूसरे दीन और दूसरे मदारक का मुझे कोई इल्म और कोई पता न था, न मैंने उसको पढ़ा हुआ था, इसलिए कि मेरा वालिद मुझे घर से किसी वक्त बाहर निकलने ही नहीं देता था बल्कि हमेशा घर ही में रहता था। उस रोज जब मैंने गिर जा कि अंदर से ईसाइयों की इश्तेहारी आवाजें सुनी कि वो लोग इबादत कर रहे हैं, तो मैं बेख्तियार उस घर के अंदर चला गया उसको से ज्यादा खाने का मैं चाहूंगा। जब मैंने गौर से उन्हें देखा तो वो सब के सब अदालत में मसरूफ थे, अल्लाह की अदालत में मसरूफ थे, तो मुझे उनकी अदालत का अंदाज बहुत पसंद आया। मैं उनके दीन की तरफ धीरे धीरे राजीव होने लगा, धीरे धीरे मैं उनके दीन को समझने लगा। और मैंने अपने दिल में यह सोचा और मैंने अपने दिल से यह कहा कि अल्लाह की कसम ये दीन तो इससे कहीं बेहतर है जिस दीन पर हम अमल कर रहे हैं, यानी हमारा दीन बदतर दीन है इस दीन के मुकाबले में, ये दीन हमारे दीन से सबसे बेहतर दीन है जो 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 इन्होंने अख्तियार कर रखा है। चुनाचे कहते हैं कि बसरा मैं गुरूब आफ्ताब तक वहीं पर उन्हीं के साथ रहा और उस दिन खेती बाड़ी की निगरानी के लिए मैं नहीं गया, उन्हीं के साथ रहा। चुनाचे मैंने अहले कलीसिया से चर्च वालों से मैंने मालूम किया, दरियाफ्त किया कि ये बताओ कि चूंकि पढ़े लिखे नौजवान थे, ये कहने लगे कि ये बताओ कि ये दीन जिस दीन के ऊपर तुम अमल कर रहे हो, इस चर्च में इबादत कर रहे हो, इसका सेंटर कहाँ है, इसका मरकज कहाँ, इसका सेंटर और इसका मरकज बताओ कहाँ। उन्होंने मुझे बताया कि हमारा मरकज मुल्क शाम में, कहा ईरान और कहा शाम, जो इस वक्त सूर्या सीरिया जिसको कहा जाता है, मुल्क शाम में। चुनाव से हद सलमान कहते हैं कि जब रात हुई और सब अपने अपने सब सब अपने अपने घर लौटने लगे तो मैं भी चर्च से अपने घर लौट कर गया तो मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि बेटे दिन भर आपने कौन कौन से काम अंजाम दिए हैं, खेत देखने के लिए गए थे, आपने क्या काम किया। मैंने अर्ज किया कि अब्बाजान आप खेतों की तरफ जाते हुए मेरा एक चर्च से के पास से मेरा गुजर हुआ और मैंने अंदर जाकर के देखा तो कुछ लोग उस चर्च के अंदर इबादत में मसरूफ थे। मुझे उनकी इबादत का जो तरीका और उसका अंदाज बहुत अच्छा लगा और बहुत पसंद आया और शाम तक मैं उन्हीं के पास बैठा। मेरा बाप ये बातें सुनकर घबरा गया, अच्छा सलमान फारसी कहते हैं कि मेरा बाप ये बातें सुनकर के घबरा गया और उसने अपना दिल पकड़ करके कहा बेटा उस दिन में कोई खैर भलाई नहीं, उस दिन में कोई खैर भलाई नहीं, तेरे बाप दादाओं का जो दीन है उसी को लाजिम पकड़, ये सबसे बेहतर दिन, ये सबसे बेहतर और सबसे अच्छा दिन है क्योंकि ये बाप दादाओं का दिन है और वो दिन बेकार दिन है, उस दिन में कोई खैर और भलाई नहीं। अजय सलमान फारसी कहते हैं कि मैंने कहा भगवान आप जो बात कह रहे हो गलत है हरगिज़, बल्कि उनका दिन अल्लाह की कसम उन लोगों का दिन हमारा दिन से कहीं ज्यादा बेहतर और बहुत बेहतर दिन। मेरा बाप जब मेरे बाप ने यह बात सुनी तो मेरी जानिब से ये जवाब सुनकर बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ, उसे अंदेश हो गया कि कहीं मैं अपने हमारे दिन से मनहरिज न हो जाऊं और बाप दादाओं का दिन न छोड़ दूं, समझ रहे, परेशान हो गया वो। चैन से उसने मुझे फिर घर के अंदर कैद कर दिया और कहा अब तुम और मेरे पांव के अंदर जंजीरें डाल दी और कहा अब तुम इस घर से बाहर नहीं जाओ। देखिए मसायब की इब्तदा एक हक बाप को इख्तियार करने पर कितनी होती है और आप हजरात भी अपने जहनों दिमागों में इस वाकये को बिठाएं। इस वाकये के बतलाने का मकसद यह है कि देखो जिस तजूर हक आदमी को जब उसके दिल में यह जज्बा उभर जाता है तो दुनिया की कोई ताकत हक अपनाने से उसे रोक नहीं सकती। जब आदमी के दिल पर अल्लाह मोहर लगा दे और वो जिस दीन पर या जिस मजहब पर आमदारी है उसी को वो हक समझे और बाप दादाओं को देखेगा तो वो जहन्नम में उसी हिसाब से जाएगा जिस हिसाब से तकलीफ आदमी अजदाद करने वाले जाते हैं। और उन्हें बनाए नहीं सकते जो ये सोच के बैठे कि हमारे बाप दादाओं को यही दिन हक न ढूंढे, न हक की जिस तरह तलाश करे, न हक के बारे में गौरव फिक्र करे तो उसका हक क्या होता। लेकिन जो हक को अपनाने की कोशिश करते हैं उनके साथ बातिल प्रस्त क्या सलूक करते हैं वो नजारा भी देखते चले कि इस तरह से हक वालों की राहों में ऐसे बातिल प्रस्त हर दौर में हर जमाने में बताते रहे। कहते मेरे पाँव में जंजीरें डाल दी गई, मुझे घर के अंदर कैद कर दिया गया कि मैं घर से बाहर निकलूं और फलाद में किसी से मुलाकात करूं। कहते हैं कि एक दिन मुझे मौका मिला तो मैंने चर्च के पादरियों में कोई पैगाम भिजवाया और उनसे कहवाया कि जब कोई मुल्क शाम को जाए जाने वाला काफिला मिले तो आपको मालूम हो तो बराह कर मुझे इतना पहुंचा देना مجھے بتا دینا کہ قافلہ آ چکا ہے اور اس ملک کے شام کی طرف روانہ ہوگا. کہتے ہیں کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد میں ایک قافلہ ہمارے اس بستی میں پہنچا جو شام کو جا رہا تھا, اور چرچ والوں نے مجھے اطلاع کر دی. چرچ والوں نے جب مجھے بتایا تو میں رات کا وقت میں نے مجھے غصہ لگا اور مجھے جوش ہوا کہ میں ملک شام جاؤں اور اس دین کو حاصل کروں جس دین کو حاصل یہ چرچ میں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. کہتے میں نے بہت زور لگایا اور زور سے میں نے جھٹکا دیا اور وہ زنجیر اپنی جگہ سے نکل گئی. اللہ بھی مدد کرتا ہے, اللہ بھی مدد کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے زور سے جھٹکا دیا تو زنجیر ٹوٹ کر دور جا گئی اور میں نہایت ہی خاموشی کے ساتھ چپکے سے سب کچھ محل کو دولت کو باپ دادا کے اس ناز اور نام کو اور مکمبا کو باپ کو سب کو بھائی کو بہن کو سب کو میں حق کی جستجو کے لیے ترک کر دیا اور چھوڑ کر کے میں خاموشی سے اپنے باپ کے اس محبت کے محل سے میں دور ہوتا گیا اور چند دنوں کے بعد میں ملک شام پہنچ گیا. اللہ چند دنوں کے بعد میں ملک شام پہنچ گیا. وہاں میں نے دریافت کیا, لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ اس ملک سے سب اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے, سب سے اعلیٰ طرف کا مذہبی آدمی کون ہے. یہاں بھی ہمیں بہت سارے درس ملتے ہیں کہ جب بھی حق کی جستجو کرنی ہو تلاش کرنی ہو تو پھر نیچے نہیں بلکہ ٹاپ کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھی جائے. تمہیں اگر صحیح دین حاصل کرنا ہے تو اس کا بھوڑ ہو, اس کو تلاش کرو جس کو سب بڑا مانتے ہیں, جس کو سب بڑا مانتے ہیں. ہمیں بھی اگر اپنے دین میں حق تلاش کرنی ہے تو وہ کتابیں پڑھیں جو سب کے یہاں مسلم ہے کہ یہاں قرآن کریم ہے, صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم, یہ تمام کی کتابیں. اس میں دین کو ڈھونڈو, تلاش کرو. سنن کی کتابیں ہیں جو صحیح احادیث جس کو سب جانتے ہیں, تب ہمیں انشاءاللہ ہمیں بھی ہر ضلالت اور ہر گمراہی سے ہدایت کی راہ مل جائے گی. تو حضرت سلمان فارسی بھی وہاں پہنچ کر کے تمام کے آدمی کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے تمام کے آدمی کو بتلائیں, وہ سینٹر بتلائیں جو سب کا مرکز ہے, سینٹر ہے جو ڈاک بڑے سے بڑے لوگ رہتے ہیں. چنانچہ لوگوں نے مجھے بتلایا کہ چرچ کا نگنا ہے فلاں پارت ہے, پارت ہے, پادری ہے, اس کے پاس جاؤ. میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے اور میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں, عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں. میری یہ چند معلومات سن کر کے اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی اور میں نے جی بھر کر کے اس کی خدمت شروع کی. یعنی اب وہ گرو ہو گئے اور یہ اس کے شاگرد ہو گئے, چیلے ہو گئے. کہتے میں نے اس کی خدمت کی, لیکن تھوڑا ہی عرصہ کے بعد جب میں اس کی صحبت میں رہتے رہتے مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ مجھے یہ پتا چلا کہ یہ آدمی اچھا نہیں. اللہ مرکز میں بیٹھا ہوا آدمی, بولو ہاں, یہ آدمی مجھے اچھا نہیں لگا. جب میں اس کے قریب زیادہ سے زیادہ رہا مجھے اچھا نہیں لگا. کیوں؟ میں نے یہ دیکھا کہ یہ اپنے پیروکاروں کو اپنے جو اس کے پوجا پاٹ یا عبادت کرنے کے لیے جو لوگ چرچ میں آتے ہیں, جو اس کا مقتدی ہے, جو اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, اس کا جو اس کے جو ماننے والے ہیں پیروکار مقلدین, جب وہ سب سے خراب کرنے کا حکم دیتا ہے اور جب وہ اپنے مال و دولت کو لاتے ہیں کہ تاکہ آپ اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کر دیں, تو میں نے دیکھا کہ بجائے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کے وہ سب کا سب مال خود ہڑپ کر جاتا ہے اور فقراء اور مساکین کو اس میں سے کچھ نہیں دیتا. اس طرح اس نے سات مت کے سونے اور چاندی سے بھر لیے. گھر کا بھیدی منکا ڈھانے والی بات ہے یہ. گھر کا بھیدی بولو, ہاں گھر کا بھیدی لنکا ہے, جو گھر میں بنتا ہے اس کا معلوم ہوتا. باہر کے مریضوں کو کیا معلوم ہوتا ہاتھ پیر چوم کے پیر بات کرنا, لیکن اصل تو اس کو معلوم ہوتا ہے جو گھر کے اندر ہوتا پیر صاحب ہے کہ نہیں, جو پیر صاحب کی جوتیاں اٹھاتا ہے, خدمت کرتا ہے, اس کا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمارے کتنے پانی میں ہیں اور اندر کیا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی حرکتیں دیکھی تو مجھے وہ آدمی بہت برا لگا, لیکن چونکہ میں مجبور تھا اور وہ سب کا چہیتا تھا, کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. پہلے تو الٹا مارا کھاتے تو ہمارا ایمان پر کیا بنا ہے, کیا بنا رہا ہے. کہتے ہیں چند ہی دنوں کے بعد موت نے اسے آ لیا, یعنی وہ مر گیا. موت آ مار دیا اس کو اور وہ مر گیا. اب آپ سوچے کہ ان کی عمر کیا تھی اور اس کی خدمت انہوں نے کی کتنی سالوں کی ہوگی. اب وہ مر گیا. عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں ان کا خاص خادم تھا, میں غریب راز تھا, یہ تمہارا جو مذہبی سردار ہے جو مرد ہے جس کو تم دفن کرنے جا رہے ہو یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا, یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا, یہ تمہارے تو سرکار خراب کا حق نہیں تھا. اور جب اس کے ترغیب بنانے پر تم اپنا مال اور دولت لا کر کے اس کو اس کے پاس جمع کراتے تو یہ کیا کرتا تم جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غریبوں اور غریبوں میں تقسیم کر دے تو یہ سارے کا سارا مال ہلاک کر جاتا اور اس میں سے ایک پائی بھی کسی غریب اور کسی مسکین کو وہ نہیں دیتا تھا. انہوں نے کہا کہ تم جو یہ بات کہہ رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے, اس کا ثبوت کیا, یہ تم الزام بھی لگا سکتے ہو اور جو کہنا تھا تو زندگی میں کہتے ہم مرنے کے بعد کہہ رہے ہیں مردہ تو بولے گا نہیں, اس کا ثبوت کیا ہے. چنانچہ حضرت سلمان فارسی نے کہا ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا تھا میرے پیچھے پیچھا سب کا ہاتھ پکڑ کر اس کے خفیہ خزانے میں لے کے گئے جو اندر گرام اس کے رکھا تھا اور جا کر کے وہ ہنڈیاں جو مٹکے تھے مٹکے کھولنا جب شروع کیا تو لوگ حیرت زدہ ہیں. کہا یہ ہے دیکھو یہ ثبوت ہے, یہ ثبوت ہے کہ تمہارا جتنا بھی دولتیں تھیں سب یہاں اس رکشوں نے چاندی سے مٹکے بھرے ہوئے ہیں. لوگ انگشت بدندہ رہ گئے کہ یہ مٹکے اب انہوں نے کیا کیا, یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے سبوں نے اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس خبیث کو دفن نہ کیا جائے. مریضوں کو جب تک حالات کا پتہ نہیں ہوتا تب تک تو بیچارے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں آپ پاؤ چونے, لیکن جب اندر کا بھیدی پتا بتا دے کہ یار یہ ایسا سمے بھی پیش کر دے تو ایک غیرت لوگوں کا سیوا کیا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے جو یہ عیسائی اپنے پیر کے ساتھ کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ اس مردود کو دفن نہ کیا جائے بلکہ اس کو سولی پر صلیب پر لٹکا کر اس کے اوپر پتھر برسائے. اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے, پتھر برسا رہا ہے. چنان سے دلا کر اس کے ساتھ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اس کے ساتھ یہی سلوک کیا, مسلمانوں یہ تمہارے لیے بھی درس ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ درس بھی تمہارے لیے ہے کہ آج بھی پیروں فقیروں کے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ارے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, بہت سارے پیر مولوی, بہت سارے علامہ بننے والے, بہت سارے پیر پدارے, یاکلون اموال الناس لوگوں کا مال کھاتے ہیں بالباطل حرام طریقے سے. کس طریقے سے حرام طریقے سے کھاتے ہیں, بولے سدھو نام سبھی مل جائے اور سیدھی رام جو اللہ کی ہے اس پر آنے سے لوگوں کو مت جاؤ, وہابیوں کا جلسہ ہو رہا ہے وہابیوں کی مجلس مت جاؤ, انجھا ہو جاؤ گے, ہاں اس کی باتیں سنو گے بہت لوگوں کے چلے جاؤ گے, مت جاؤ ان کی مجلسوں میں, مت کرو ان سے شادی. یہ بدمزاج لوگ ہیں, یہ گمراہ لوگ ہیں, ہاں ان کا کوئی مذہب نہیں, ان کا کوئی مان نہیں, یہ غلط, یہ فلا فلا ہے, وہابی ہے نہابی ہے, بتائیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی. ہاں میرے سبھی نام سبھی نہیں ہے اور اللہ کے راہ میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں, لوگ چاہتے تھے کہ حاضر ہو لیکن اس امت کے بڑے بڑے علماء انہیں روکتے ہیں, بچوں گمراہ ہو جاؤ, یہی سیوا تھا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے, عوام کو یہ بتلا دیا جائے جیسے سلمان فارسی نے کھول کے بتلا دیا, زندگی میں نہیں بدلا بتا رہے مرنے کے بعد ہی صحیح دلیل موجود ہو تو زندگی کیا ہے موت کا سمجھ آئے کہ نہیں ہے, بلکہ موت کے بعد ہی بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ہر گھر کر لے کاٹ چھانٹ کر کے گھر میں جھوٹ بولتا ہے, ابھی ساتھ بچ کے اگر وہ چھٹے ہوتا تو سلمان فارسی جھوٹے ہو جاتے, لیکن مرنے کے بعد وہ سب کچھ تو نہیں کر سکتا, لیکن اس کا تو حقیقت مند ہے, جب حقیقت کھولیں گے تو پتہ چلے گا. ہمارا جوتا ماریں گے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس امت کے انتشار اور اس امت کے کچھ بازیاں اور اس امت کے اندر جو گناہیاں اور جس وجہ سے یہ امت غلط آگے چلی اور ٹکڑے ٹکڑے بٹی, اس کے بعد ذمہ دار مسلمانوں کے رومن اور مسلمانوں کے اپنے آپ کو انسان کہلاتے ہیں وہ سب سے بڑا رومن یہی لوگ ہیں. اگر ان کے پاس ان کی حقیقتیں امت کے سامنے رکھ دی جائیں تو ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ جو بے تعصب لوگ ہیں خود سمجھ اور بوجھ رکھتے ہیں ان شاء اللہ ایسے مولویوں کو ایسے پیروں کو ایسے مفکروں کو اور اپنے آپ کو اللہ کا پلانے پہلے والوں کو سلیم تری پتھروں سے مار مار کے ہلا کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کبھی ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. یہ درس ہم کو ملتا ہے. اس سے کیا ملتا ہے بولو؟ امت گمراہ ہو رہی ہو تو اس وقت راز فاش کر دینا چاہیے. کسی کے فکر میں امت کر رہی ہو تو راز کو راز نہ رکھنا چاہیے. مر گیا ہے مر گیا ہے اس کو فاش کر دینا چاہیے. آدمی صحیح نہیں تھا. یہ اس کی یہ دلیل اس کو یہ دلیل اس کی یہ دلیل اس کی یہ دلیل. جس کو گمراہ ہونا ہے دلیل پر گمراہ ہو ادھیرے میں نہ گمراہ ہو اس لیے فاش کر دینا چاہیے. اور جس کو ہدایت کرانا ہے دلیل پہ ہدایت کیا ہے اور جس کو برباد ہونا ہے دلیل پہ جائے. سمجھ رہے دلیل پہ برباد کہتے ہیں. اس کے بعد میں نے دیکھا میں نے اس کے پھر چند دن گزرے تھے کہ لوگوں نے ایک دوسرے آدمی کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا اور میں نے بھی میں نے اس کی خدمت کرنا شروع کی اس سے اور اس سے میں تعلیم حاصل کرنے لگا. میں نے دیکھا کہ یہ آدمی تو بڑا زاہد اور بڑا نیک اور بڑا عبادت گزار تھا. بڑا ہی نیک اور بڑا زاہد اور بڑا عبادت گزار. ہاں سمجھ نہیں آئے کچھ. ایسا واقعہ اگر کہیں کسی مسجد میں ہو جائے نا کہ اس مسجد میں نیک اور صالح آدمی ہی رہے گا کوئی بدعتی اور مشرک نہیں رہے گا تو پھر آئندہ اس مسجد میں اور اس کا حشر مشہور ہو جائے کہ اسے پتھروں سے مار مار کے وہاں کے نمازیوں نے بستی والوں نے ہلاک کر دیا ہے تو وہاں کوئی شیطان سی کا آدمی دوبارہ قدم بولو گا نہیں رکھ سکتے. یہ بھی ایک درس. ایسے واقعات اگر ہو کہ برے مولویوں برے پیروں برے بدعتیدہ لوگوں کو اگر اس طرح کی سزائیں کبھی دی جائے اور حق کو حق ادائیگی کے روشنی میں اس طرح سے اگر واضح طور پر رکھا جائے سامنے اور بستی والے انہیں کوئی اس طرح کی حرکت کریں تو یقینی اس بستی میں کوئی برا مولوی کا کوئی برا پیر داخل نہیں ہو سکتا. آئندہ حضرت سلمان کہتے ہیں یہ جو دوسرا آیا یہ بڑا ہی نیک بڑا ہی پرہیزگار نہیں بھی آیا ہوگا تو بڑا کہا جائے اس کو رہے گا وہ پٹا رہے وہ خاتم ہے جی سولی پہ لگا اس کا بھی یہ حکر ہوگا. اور سلمان جیسا خادم ملا ہوا جو حق کا متراشی اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کر آیا بھلا ایسا آدمی جس میں حق کی جستجو اور تلاش ہو وہ ذرہ ذرہ دیکھے گا. کیا کرتا ہے وہ ذرہ ذرہ دیکھتا ہے. سنو کہتے ہیں یہ بڑا اچھا احساس کا مالک تھا رات دن عبادت میں مصروف رہنے والا اس کے لیے احساس دیکھ کر مجھے اس سے بے اختیار عقیدت اور محبت ہو گئی اور میں اس کی خدمت میں بہت زمانے تک تھا